الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ حج اور عمرے کی عبادت جس طرح رائج تھی، اس میں اصلاً اسلام نے کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار تھے، یا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے انہوں نے اس میں کچھ بدعتیں داخل کر دی تھی. چنانچہ ان بدعتوں کی اصلاح کی گئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ حج و عمرہ کا صحیح پہلو کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عبادت سے مقصود کیا ہے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس عبادت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالی کی حمیت و حمایت میں اپنے سب سے زیادہ قیمتی اثاثے کو، یعنی اپنی جان کو اللہ کی نظر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے، یعنی اس کی علامتی تصویر ہے، ایک تمثیل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں. لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود کی بحث اس سے پیدا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر نماز پرستش ہے، ہم اس میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، یہ تو اس کی حقیقت ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان خود فراموش بھی ہے اور خدا فراموش بھی ہے، تو پانچ وقت اس کو متنبع کیا جاتا رہے کہ وہ اللہ کی یاد کو قائم رکھے. تو اسی طریقے سے اس سے کیا مقصود ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ حج و عمرہ کا مقصد وہی ہے جو اس کی حقیقت ہے، یعنی یہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں مقصد اور حقیقت یکساں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار، اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو پروردگار کی نظر کر چکے ہیں. یعنی اصل میں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر دیا ہے. یہ حقیقت ہر وقت انسان پر واضح رہنی چاہیے، ایک مسلمان پر واضح رہنی چاہیے. حج کی عبادت اس کو بالکل نمایاں کر کے اس کی یاد دہانی آخری درجے میں کرا دیتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار، اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر چکے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل و دماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات حج کے منافع سے تعبیر کیا ہے. یعنی اصل میں حج کے مقامات پر جاتے ہیں ہم تو اس کی منفعت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ زندہ ہو جائے گا، تم اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے بیدار ہو جاؤ گے، اور تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان و اسلام محض ایک مذہب کو قبول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جان، اپنی زندگی اللہ کی نظر کر دینے کا نام ہے. چنانچہ سورہ حج کی جو آیت ابتدا میں نقل ہوئی ہے، اس میں حج کے مناسق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں. یعنی اس میں منفعت کی جگہ، کس لحاظ سے منفعت کی جگہ؟ یعنی ان روحانی برکات کے لحاظ سے منفعت کی جگہ. یہ مقصد ذکر کے ان الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اس عبادت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. جیسے نماز کے لیے ذکر سورہ فاتحہ ہے، یا ہم قرآن اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یا اللہ کی تسبیح تحمید کے کچھ کلمات اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ ادا کرتے ہیں. تو اس عبادت میں جو ذکر مقرر کیا گیا ہے وہ ذکر اس کی حقیقت کو بہت نمایاں کرتا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مقصد کو نمایاں رکھنے اور ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر دینے کے لیے منتخب کیے گئے. چنانچہ احرام باندھ دینے کے بعد یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں. یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے بالکل ٹھیک اس ساری تصویر کو نمایاں کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی توحید کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، یعنی خدائی بادشاہ ہے، وہی منے میں حقیقی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ساری حمد کا سزاوار وہی ہے، اب اس نے مجھے بلایا ہے تو چونکہ وہ میرا مالک ہے اور تنہا وہی مالک ہے اور اس نے مجھے آواز دی ہے تو میں اس کی حمیت اور اس کی حمایت میں شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ گویا تلبیہ کا جو ایک ذکر ہے یا یہ ایک ترانہ ہے جو حاجی کی زبان پر ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والے کی زبان پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ جب وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں تو گویا میں اس مارکے میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوں، جان و مال نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنا سب کچھ پیش کر دینے کے لیے حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جاتا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے ایام کیا مقرر کیے گئے ہیں؟ عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی عمرے کی عبادت آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں، یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے البتہ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک کے ایام مقرر ہیں، اور یہ انہی ایام میں ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی آج یا کل کسی وقت ارادہ کرے اور جا کے حج کر لے۔ عمرہ تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر دیے۔ لوگوں کو اس عبادت کے لیے چونکہ اقصائے عالم سے سرزمین عرب کے شہر مکہ پہنچنا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے 4 مہینے لڑنے بھیڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے۔ حج کے سفر کے لیے، اس غیر معمولی عبادت کے لیے لوگوں کو چونکہ جانا ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں لوگوں کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، ویسا امن و امان نہیں تھا جس طرح دنیا میں اس وقت ہے، اگرچہ اب بھی لڑائی جنگ غارت گری دہشت گردی ہوتی رہتی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے قبیلے راستوں میں برسر جنگ ہوتے تھے، کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کب لوگوں کے قافلے رک جائیں اور کیا صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے 4 مہینے لڑنے بھیڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے۔ یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ان میں سے رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور باقی 3 حج کے لیے خاص کیے گئے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ مسلسل ہیں، رجب الگ ہے۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ عمرے کا سفر کرنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک محفوظ مہینہ ان کو مل جائے۔ ان مہینوں کی یہ حرمت ہمیشہ سے قائم چلی آ رہی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور اپنی یہ عبادت گاہ بنائی اور اس کے لیے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو یہ مہینے بھی مقرر کر دیے۔ اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی یہ ہمیشہ سے ایک مسلمہ روایت رہی ہے، دین ابراہیمی میں بھی سب لوگ اس سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہ الہی میں اس دن سے 12 ہی ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تو چاند کی حرکات کے ذریعے سے سال کو 12 ہی مہینوں میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ ہمیشہ سے اللہ کی تقویم یہی ہے۔ اور اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں، حرام قرار دیے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ و جدال، لڑائی بڑھائی ممنوع قرار دی گئی۔ فرمایا کہ یہی دین قیم ہے، لہذا ان میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اب ایک نظر ہم حج و عمرہ کے مقامات پر ڈالیں گے، یعنی جب ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا مقامات ہیں جو خاص اس عبادت سے وابستہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ حج و عمرہ کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے، یہ جتنے مقامات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے شاعر ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ شاعر کیا چیز ہے؟ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے علامت، یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو کسی حقیقت کا شعور ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے بطور نشان مقرر کیے گئے. اللہ تعالی کی طرف سے جب کسی چیز کو علامت قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی حقیقت ہے, جس حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے یہ علامت قائم کی گئی ہے. اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج پورا کا پورا اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی علامتی تمثیل ہے. یہ سب علامات ہیں, جیسے ہم اپنے جھنڈے کو ترانے کو گویا اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قومی عظمت کی علامت قرار دیتے ہیں. یوں تو وہ ایک کپڑے کا پھریرا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اس کی ایک بڑی عظمت ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے ان قومی جذبات کو نمایاں کرتا ہے. تو بین ہی یہی صورتحال ان شاعر کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. ظاہر ہے کہ یہ تعظیم کوئی کیوں کرے گا, اسی لیے تو کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قراردادہ علامتیں ہیں. تو ان کا تعارف درجہ ذیل ہے. سب سے پہلے مواقیت. حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. یعنی چاروں طرف بعض جگہوں کو متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سرزمین میں آتا ہے اور وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر وہ اس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا. ان پر یعنی ان مقامات پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ دیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو مقرر کر دی گئی ہیں. اب مثال کے طور پر جگہ یہ مقرر کی گئی ہے اور آدمی اس جگہ سے گزر رہا ہے تو اس کے برابر پہنچ کر وہ احرام باندھ لے گا. کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں, وہ مختلف راستوں پر ہیں, لیکن اگر کوئی راستہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو تو ان کے برابر پہنچ کر اس کے لیے احرام باندھ دینا ضروری ہے. اصطلاح میں انہیں میقات کہا جاتا ہے, اسی کی جمع مواقیت ہے. ان مقامات کو اصطلاح میں میقات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جگہ پانچ ہے. مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ, یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم, مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جوفہ, نجد سے آنے والوں کے لیے کرن, اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذاتیر. یہ وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر پہنچ کر یہ ضروری ہے کہ لوگ احرام باندھ لیں. دوسری چیز یا دوسری جگہ, اور جو ظاہر ہے کہ اصل مقصود ہے, وہ بیت الحرام ہے. جب آپ میقات سے آگے جاتے ہیں تو پھر آگے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اور پھر وہاں بیت الحرام ہے. یہ وہی معبد ہے جسے قرآن میں البیت, البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس کی عمارت کیونکہ مقاب بنائی گئی ہے اس لیے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں. یہ سرزمین عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے. قرآن میں اس شہر کا نام بکہ آیا ہے جس کے معنی آباد جگہ کے ہیں. سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 277 میٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, بالکل پیالے کی طرح ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ غیر آباد تھا. قدیم عربوں کا ایک قبیلہ جرہم البتہ اس علاقے کا حکمران تھا اور مکہ ہی کے قرب و جوار میں رہتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سیدہ بنت مزاز سے ہوئی تھی. ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے. یعنی پہلے تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تو گویا مکے پر انہی کا ایک طرح کا اقتدار تھا. یہاں جو بنی جرم رہتے تھے انہی کے ان کی شادی ہو گئی, اور انہی کی ایک لڑکی جب ان کے گھر میں آ گئی تو پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے نابت کے زمانے میں بھی اقتدار اسماعیلیوں کے ہاتھ میں رہا, لیکن پھر اسماعیلی یہ اقتدار قائم نہیں رکھ سکے اور آہستہ آہستہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا خاندان وہی غلبہ پاتا چلا گیا. ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے. پھر بنو خزاع بنو بکر نے اس شہر پر قبضہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش ایک صدی پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 100 سال پہلے, خزاع کے سردار, بنو خزاع کا جو سردار اس وقت حکمران تھا خلیل بن حبشیہ, اس کی وفات ہوئی تو قصی بن کلاب نے اسے دوبارہ حاصل کیا. یہ قریش میں سے تھے اور بنی اسماعیل کی حکومت ایک مرتبہ پھر اس شہر پر قائم ہو گئی. یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس پر بنی اسماعیل یا قریش کا قبضہ رہا ہے، بلکہ یہ ان دونوں خاندانوں میں اسی طریقے سے تاریخ میں چلا آتا رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے، اب سے کم و بیش 4000 سال پہلے، جب اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو بیت الحرام امتداد زمانہ اور سیلاب کی ستمرانیوں سے گر چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ تھی لیکن گر چکی تھی. پروردگار سے الہام پا کر انہوں نے اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی اور اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے ایک بے چھت کی عمارت کھڑی کر دی. یعنی پہلے اس پر انہوں نے چھت نہیں ڈالی، بس ایک چار دیواری سی بنا دی اور اس طریقے سے گویا اس کی تعمیر ہوئی، جس تعمیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ان کے مقدس ہاتھوں کی یہ تعمیر بھی گردش ایام سے محفوظ نہ رہی اور بلاخر منہدم ہو گئی. یعنی سیدنا ابراہیم نے جو عمارت بنائی تھی، چار دیواری کھڑی کی تھی، وہ بھی زمانے کی گردشوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور منہدم ہو گئی. اس کے بعد پہلے امالکہ نے اور پھر قبیلہ جرم نے اسے تعمیر کیا. یعنی یہ پھر پہلے امالکہ نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد گر گئی، پھر اس کو قبیلہ جرم نے تعمیر کیا. بہت زیادہ گرنے کی وجہ یہ ہو جاتی تھی کہ یہ بالکل پیالے کی طرح ہے اس طرح، تو جب کبھی شدید بارش ہوتی اور سیلاب آتا تو یہ اس میں بہ جاتی تھی عمارت. بعض حوادث کی وجہ سے جرم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا. یہ وہ تعمیر ہے جس کا ذکر آپ نے نصابی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جس میں خود حضور نے ایک موقع پر ایک جھگڑا چکایا ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے. قریش نے جب اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا تو اس وقت یہ صورت ہوئی کہ سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے یہ عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی. یعنی ان کے ہاں سرمایہ کم پڑ گیا، اور چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بالکل حلال کا سرمایہ لگائیں گے، تو اس وجہ سے جب اس کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کچھ حصے پر چھت نہیں ڈالی جا سکی. چنانچہ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں حتیم، جس کو کہتے ہیں جو باہر ہے، تو یہ اس زمانے ہی سے باہر رہ گیا ہوا ہے. یعنی حرم کی عمارت مکمل نہیں ہے، پوری عمارت کی اگر آپ، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اگر اس طریقے سے ہوتی تو اس میں یہ تین زاویے تو قائمہ ہوتے اور اس طرح پھر ایک زاویہ گول تھا، جیسے آپ محراب بناتے ہیں. سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت کی اصل صورت یہ تھی. قریش نے جب اس کو تعمیر کیا تو پوری نہیں بنا سکے، تو انہوں نے گویا دیوار یہاں سے اٹھا دی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک گول دائرہ باہر لگایا ہوا ہوتا ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یعنی اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ یا اللہ کا گھر بنایا تھا، یا جو عبادت گاہ بنائی تھی، اس کی پوری عمارت یہ تھی. اس سے یہ جو تاریخ ہمارے سامنے اس کی آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل عمارت کی بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی موجود تھی. امتداد زمانہ سے یہ عمارت جب گر گئی اور انہوں نے سیدنا اسماعیل کو یہاں آ کے آباد کیا، تو وہ گویا اس کے خادم قرار پائے. یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس گھر کے اب خادم ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کی نظر مانگی تھی. جو خواب دکھایا گیا تھا وہ بھی اصل میں تعبیر کا محتاج تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم، اپنے اس بیٹے کو آپ ہماری نظر کر دیں، تاکہ یہ ہمارے گھر کا مجاور اور ہمارے گھر کا متولی بن کر، اس کا خادم بن کر زندگی بسر کرے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو آباد کیا، اور یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کوئی 12-13 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے. قربانی کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب ان کو اور ان کی والدہ کو وہاں آباد کیا گیا ہے. اس میں یہ جو عام قصہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیا، یہ یہود کا پھیلایا ہوا قصہ ہے، قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. تو جب اس موقع کے اوپر ان کو آباد کیا گیا تو تب انہوں نے پھر عمارت بھی بنائی، اور عمارت جب اس وقت بنائی گئی تو سیدنا ابراہیم نے پوری عمارت بنائی ہے. یعنی اس وقت یہ عمارت مقاب نہیں بنی پھر، یعنی اس کے یہ دو زاویے اس طرح سے گئے اور پھر آگے سے محراب کی طرح اس کو گول کر دیا گیا. یہ ابراہیمی تعمیر ہے، اس طرح اس کو بنایا گیا تھا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پھر مختلف ادوار میں یہ امتداد زمانہ کا شکار ہوتی رہی. بہت سے جو مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی 13-14 مرتبہ یہ عمارت گری ہے، یعنی سیلاب کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، یا کسی اور صورت میں یہ ختم ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا اور یہ عمارت اٹھا دی جاتی. تو اس طریقے سے یہ وقتاً فوقتاً گرتی رہی، بنتی رہی. اور چونکہ بنی اسماعیل یا قریشی کا اقتدار یہاں نہیں رہا، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کے بعد ان کی ننہال کا اقتدار قائم ہو گیا، یعنی ان کی والدہ بنی جرم میں سے تھیں تو ان کا اقتدار قائم ہو گیا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر سیدنا اسماعیل پر ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان ہی تھے، وہ اس کے متولی رہے اور اس کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے، پھر امالکہ نے اس کو بنایا، قبیلہ جرم نے بھی اس کو تعمیر کیا، تو کئی مرتبہ یہ گری، کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، اور پھر قریش نے اس کو اس وقت تعمیر کیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ بہرحال اس وقت کافی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے، تو اس کو حضور نے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قریش کے سرداروں نے عمارت کھڑی کر لی اور اس کے بعد ان میں جھگڑا ہو گیا کہ اب اس میں حجر اسود کو کون نصب کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے آئے گا وہی اس کو نصب کر دے گا، تو حضور تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو پھر آپ نے چادر میں رکھ کے سب سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں اور بعد میں جا کے آپ نے اس کو نصب کر دیا، تو یہ اس موقع پر ہوا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ سرمایہ کم پڑ گیا تھا تو اس وجہ سے اصل ابراہیمی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکی، یعنی انہوں نے پھر یہ کیا کہ کچھ حصہ اس کا چھوڑ دیا، اور یوں سمجھے کہ وہ گولائی چھوڑ دی جو عمارت کی تھی، اور عمارت اب مقاب ہو گئی، یعنی چوکور عمارت بنا دی گئی اور وہ حصہ چھوڑ دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں چھوٹ گیا، بعد میں بھی مکمل کیوں نہیں کیا گیا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیش آیا، یعنی حضور کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، چنانچہ آپ بھی تعمیر کے اس کام میں شریک رہے، بلکہ مورخین کا بیان ہے کہ حجر اسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ آپ ہی کے حسن تدبیر سے طے ہوا، روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تعریف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو عمارت حصہ عمارت سے باہر رہ گیا ہے اور حتیم کہلاتا ہے، آپ اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے ہیں، یعنی ایک موقع پر، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آخری حجی کا موقع ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے قریش کی عمارت کو چھیڑا تو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو خام خواہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں عمارت کو مکمل کر دیتا، یعنی حضور نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید بھی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کا دروازہ دونوں جانب نکال دیا جاتا اور دہلیز بھی نیچے کر دی جاتی، ابھی آپ دیکھیے تو جو قریش کی بنائی ہوئی عمارت ہے چونکہ بالکل اسی طرح وہ چل رہی ہے عمارت، اس کے بعد بھی جب تعمیر کیا گیا تو اس کو نہیں چھڑا گیا، وہ آگے بھی معلوم ہوگا کہ پھر بعد کے زمانوں میں اس عمارت کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس میں دروازہ اونچا ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ اگر دروازہ ہم نے نیچے رکھ دیا تو جس کا جی چاہے گا داخل ہو جائے گا تو ہماری اجارہ داری کو نقصان پہنچے گا، تو دروازہ اونچا ہے تو پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی جاتی تھی اور ان کی اجازت ہی سے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ دروازہ نیچے کر دوں، دروازہ دوسری جانب بھی نکال دیں تاکہ لوگ ادھر سے جائیں اور اندر سے ہو کر یہ سعادت بھی حاصل کر لیں، یعنی یہ صرف پھر کارکنان قضاء و قدر ہی کے ذمے نہ رہے بلکہ عام آدمی کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ عمارت پوری کر دوں میں، لیکن آپ نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ قرینہ قیاس یہی چیز ہے کہ حضور کو اس کا اذن بھی نہیں دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بات پسندیدہ قرار دے دی گئی، ورنہ تو پہلا حکم یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس عمارت کو اس طریقے سے کر دیا جائے، اس میں بڑا خیر ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر دروازہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب نکال دیا جاتا تو پھر اب تو کوئی 200-400 شیطان کو کنکر مارتے ہوئے مرتے ہیں، پھر ہزاروں مرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس 2-3 فٹ کے دروازے سے ہر آدمی نکلنے کی جانے کی کوشش کرتا، آسان نہ ہوتا پھر اس کو، اور جس طریقے سے اب لوگوں کی وہاں پہ جانے کا معاملہ ہو رہا ہے تو بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے، کس کے لیے کھولا جائے، کس کے لیے نہ کھولا جائے، سب کے لیے اگر کھول دیا گیا ہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اب آپ نظم ضبط سے اندر لے جا سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ نظم ضبط قائم نہیں کیا جاتا اور بعض لوگوں کو خصوصی طور پر نواز دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کم سے کم لوگوں کے لیے خیر موجود ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو وہاں جانا ہے، ہر ایک کے لیے یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر وقت حرم کا دروازہ کھول دیں. اگر لوگوں کو آپ کسی قاعدے میں انصاف کے ساتھ بھی لے جائیں تو پانچ پانچ دس دس لوگوں کو لے کے جائیں گے اور ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائیں. تو لوگ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حرم کے اندر بیٹھیں. تو حرم کا اندر باہر ہے، یعنی ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے جس میں آپ حتیم میں جب جاتے ہیں تو اصل میں آپ حرم کے اندر ہوتے ہیں. حرم کی اصل چار دیواری جو ہے وہ اس گولائی کے ساتھ ہے، تو ایک حصہ پورا کھلا ہے، اس میں جس کا جی چاہے جا کے بیٹھے. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے ایک سہولت باقی رہنے دی گئی ہے. تو میرا قیاس یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ مسالے فوت ہو جاتے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا خاموشی اختیار کر لی. لیکن چونکہ اب اس مسئلت کا آپ نے اظہار بھی نہیں کیا، سیدہ عائشہ کے سامنے یہ بات بیان کر دی. سیدہ ہی کے خاندان میں سے ہیں عبداللہ بن زبیر، یعنی وہ سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں. جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو پھر ایک بڑا واقعہ اس عمارت کے ساتھ ہوا، جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے. صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عمارت اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں جو عمومی قانون ہے اسی کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی بارشوں سے سیلاب سے یہ گرتی بھی رہی ہے، بنتی بھی رہی ہے، تعمیر بھی ہوتی رہی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جس صورت میں یہ موجود ہے یہ کم و بیش وہی تعمیر ہے جو قریش کی تعمیر ہے. بعد میں کیا معاملات ہوئے، یعنی اس لحاظ سے یہ قریش کی تعمیر نہیں ہے کہ وہ عمارت بنی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس طرح اس کو قریش نے بنایا تھا. تو اس کا ہم انشاءاللہ العزیز آگے مزید تاریخی مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
حج کے حوالے سے ہی میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جب حجاج کرام واپس آتے ہیں تو وہ عام طور پر اپنے عزیز و اقربا کے لیے کھجوروں کا تحفہ اور آب زمزم لے کر آتے ہیں عقیدت کے حوالے سے. آب زمزم کو کیا ہمارے ہاں دینی حیثیت سے ایک منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کیا اس کی دینی حیثیت یا کوئی شرعی حیثیت ایسی بنتی ہے جس عقیدت و احترام سے ہمارے ہاں اس کو رائج کر دیا گیا ہے، یا واقعی اس پانی کے اندر شفا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت جو عام پانیوں میں نہیں ہے اور وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بتا دیجئے.
زمزم کے پانی کو کوئی مناسک حج میں تو شامل نہیں کیا گیا اور نہ اس طرح کی کوئی دینی حیثیت اس کو دی گئی ہے، نہ شاعر اللہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے، لیکن وہ بہرحال حرم کے صحن میں ایک چشمہ ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر مسلمان اپنے اندر فطری جذبات اس کے لیے رکھتا ہے. اور حرم کا اگر کوئی خدائی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ پانی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک مسلمان جس طریقے سے وہ پانی پیتے ہیں اور جیسے حضور نے بھی پیا اور جس طرح سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا وہاں، اور خود حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، اور جس طرح پھر اس کو لے کے لوگ مختلف اپنے عزیزوں کو تحفہ دیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. یعنی ایک چیز اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے گھر کی طرف منسوب ہے، اور ہر مسلمان ایک غیر معمولی محبت اور عقیدت اللہ کے گھر کے ساتھ رکھتا ہے. تو بس اس کو اس حد میں اگر رکھا جائے، اور الحمدللہ اسی حد میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آب زمزم کی پوجا ہونے لگ گئی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ایسا ہوتا تو ہم ضرور اس کی مذمت کرتے. تو جس حدود کے اندر مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو میں دینی لحاظ سے کوئی غلط چیز نہیں سمجھتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اس لحاظ سے اہمیت دی ہے اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گویا اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ ایک چشمہ ہے.
کعبے کی جو قدیم عمارت ہے اس کی تین دیواریں سیدھی ہیں اور ایک دیوار جو ہے وہ نصف دائرے کی شکل میں ہے. یہ جو ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی کیا کوئی سمبولک سگنیفیکنس بھی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اندر نماز پڑھنے کے لیے محراب بنائی گئی، جیسے ہم مسجدوں میں بناتے ہیں. ایک سمت کو متعین کر دیا گیا کہ اگر اندر نماز پڑھی جائے تو پھر یہ سمت ہو جائے. اصل میں تو ایک معبد ہے نا، عبادت گاہ ہے. قربانی کرنے کے تین دن ہیں یا چار دن، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تشریق کے دن قربانی کے دن ہوتے ہیں. ایام تشریق تو چار ہیں، بس جو ایام تشریق ہے وہی قربانی کے دن ہیں، باقی گن آپ لیجئے، چار بنتے ہیں تو چار ہیں، تین بنتے ہیں تو تین. یعنی منا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم دو دن بھی ٹھہر سکتے ہو اور تین دن بھی، تو یہ دو دن اور تین دن ظاہر ہے کہ یوم النہر کے بعد ہیں. تو ایک تو قربانی کا دن ہو گیا، اس کے بعد دو دن مزید شامل کیجئے تو تین دن ہو گئے، تیسرا دن شامل کیجئے تو چار دن ہو گئے. یہ سارے دن جو ہیں ان میں قربانی ہو سکتی ہے. حج میں بال کتروانا کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ یہ جو بائبل سے معلوم ہوتا ہے، میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے یہاں جب اس کو پڑھایا ہے، کہ جس وقت کسی کو نظر کیا جاتا تھا تو اس کے بال نہیں اتارے جاتے تھے نظر کے دنوں میں، اور جب نظر پوری ہو جاتی تھی تب اس کے بال اتارے جاتے تھے. اسی روایت کو قائم رکھا گیا ہے اب بھی، گویا خدا کی غلامی میں اور اس کی نظر کر دینے کے لیے یہ ایک علامت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.